عظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ألا سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. درود بجي محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اب تمام بزرگوں، تمام جوانوں، تمام بچوں کو آج کی ولادت امام حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. ہم اپنی جانب سے اس روز سعید، روز مبارک کہ جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، ہم سب اپنی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ امام عصر کی جانب سے جو برکتیں، ہدایا، تحفے آج کے دن مومنوں کو عطا ہوں، خدا وند عالم آپ کو اور ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. آج کا دن یقیناً بہت خوشی کا دن ہے، بہت بڑی سعادت کا دن ہے. آج کے دن میں امام حسین علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کا دن ہے، اور جب بھی کسی کے گھر کوئی ولادت ہوتی ہے تو یقیناً اہل خانہ، اہل بیت خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور اس خوشی میں دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام ایک ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کی ولادت کے اوپر یقیناً جہاں خوشی منائی گئی، وہاں آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام پر اسی دن سے گریے کا بھی آغاز ہوا. اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت بھی ہے کہ ولادت کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر بھی سنائی گئی. پورا ماجرا جناب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا. امام حسین علیہ السلام سے ہمیں کتنی محبت ہے، یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں اس وقت، ان کے نام پر اس محفل میلاد میں آپ موجود ہیں. حالانکہ باہر گرمی بہت زیادہ ہے، آج کے دن بیان کیا گیا کہ تین دن جو ہے وہ گرمی اچھی خاصی ہوگی، تقریباً 41 درجہ حرارت سے لے کر 45-44 تک چلے گا. باہر کی گرمی بتا رہی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن جن کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کی گرمی ہے، انہوں نے باہر کی گرمی کو شکست دے دی اور وہ یہاں اس وقت موجود ہیں. خب، امام حسین علیہ السلام کی کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی عظمت ہے، اور اسی عنوان سے دوستوں نے جو موضوع تجویز کیا وہ کیا انہوں نے، امام اور اطاعت امام. اس پر چند دقیقے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، چونکہ جب بھی کسی امام کی ولادت آتی ہے، کسی امام کی ولادت کا دن ہوتا ہے، تو جو چیز امامت کے ساتھ منسلک ہے، جو امامت کے ساتھ جس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے، وہ امامت کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ اطاعت کی بات کی گئی ہے. اور تاریخ کے اندر کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پہ جس مرحلے پر بھی فقط محبت تک معاملہ رہا، وہاں آئمہ علیہ السلام مشکلات کا شکار رہے، اور جہاں محبت سے بڑھ کر اطاعت کی منزل پر بھی کچھ لوگ فائز ہوئے، وہاں آئمہ علیہ السلام کو نسبتاً آسانی میسر آئی. آئمہ اطہار میں امام حسین علیہ السلام، اگر یہ کہا جائے تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہ واحد امام ہیں یا ان اماموں میں سے ایک امام ہیں کہ جن کو محبوں کے ساتھ ساتھ مطیع افراد بھی میسر آئے، اہل اطاعت بھی میسر آئے. باقی جو آئمہ علیہ السلام ہیں ان کو محب ملے مگر مطیع نہ مل سکے، جس کی وجہ سے مشکلات ہیں آئمہ کے دور میں، جس کو آپ سنتے چلے آئے ہیں. چونکہ میں موضوع سے متعلق ہی گفتگو کروں گا، میلاد میں آپ نے رات کو بھی سنا ہوگا، شاید رات کو بھی کوئی میلاد ہو تو اس میں آپ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں سنیں گے، ہمارا جو موضوع ہے اس پہ باقی رہیں گے. خود اس آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا سورہ نساء کی آیت ہے، بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، سورہ نساء کی کون سی آیت ہے؟ 59th آیت 59، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو ہم اپنے یہاں کس چیز کے لیے بیان کرتے ہیں؟ جب ہم رسول اللہ کے بعد امامت کا تذکرہ کرتے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ امامت کی دلیل لائیے قرآن سے، آپ کے پاس نبوی کے بعد امامت کے سلسلے کو جاری رکھنے کی کیا دلیل ہے؟ تو بچے سن رہے ہیں، سارے نہیں سن رہے، تو ہمارے پاس ایک دلیل یہ آیت ہے، کون سی ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 59. اس میں خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. خداوند عالم کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ جو مومن ہے، ایمان والے ہیں. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور جو صاحب امر ہیں اس کی اطاعت کرو. بس خداوند عالم نے مخاطب کیا ایمان والوں کو کہ جو مومن ہیں، اور ان کو ایک کام کہا کہ دیکھو اگر مومن ہو تو یہ کام کرو. وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. بچے دہرائیں گے میرے ساتھ، کس کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور صاحب امر کی اطاعت. اب اللہ تو معلوم ہے، اللہ کون ہے؟ کہ جو نگاہوں کے سامنے نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ جسم نہیں رکھتا. اللہ کی اطاعت ہے. اللہ نے اپنی اطاعت کیسے کروائی؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی. لہذا اللہ نے کہا کہ نبی کی اطاعت کرو گے تو وہ ایسے ہے جیسے میری اطاعت. اور اس کے بعد نبی کا بھی ہمیں معلوم ہے کہ کل کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000. اور آخری نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یقینی سی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کا راستہ دکھایا، رسول کے ذریعے سے اطاعت کرو، اور رسول اللہ آخری نبی ہیں، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا مومنوں کے اوپر اللہ کی اطاعت کرنا ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ کی اطاعت تو کب تک ہوگی؟ جب تک اس دنیا میں ایک مومن بھی موجود ہے. جب تک ایک مومن موجود ہے اللہ کی اطاعت ہونی ہے. اللہ کی اطاعت کا راستہ رسول کے ذریعے سے تھا اور صاحب امر کے ذریعے سے تھا. بس جب رسول چلے جائیں گے تو کس کی اطاعت کرو؟ رسول نہ ہو تو کس کی اطاعت کرو؟ صاحب امر کی. بس دو اطاعتیں تو واضح ہیں، ایک اللہ، ایک رسول ہے. اب جو معاملہ ہے دوستوں وہ صاحبان امر کا ہے. صاحب امر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں صاحب امر کی تعریف الگ ہے، اور جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں ان کے یہاں اس کی تعریف الگ ہے. برادران اہل سنت میں اکثر لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ صاحب امر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بھی صاحب اختیار ہو، جو بھی حکومت پر آ جائے، جو بھی حکومت کو حاصل کر لے، اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے. ہم اس نقطہ نظر کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں کسی گناہ کا کوئی شائبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی گناہ کا حکم دے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا اللہ کا رسول کسی اپنی بات میں کسی گناہ کی دعوت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اللہ کا رسول کیا کرتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ وما ینطق عن الہوا، اللہ کے رسول اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو وحی ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں. اللہ کی اطاعت میں گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کی اطاعت میں گناہ نہیں ہو سکتا. تیسری جو اطاعت ہے اس کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جس میں گناہ نہ ہو سکتا ہو. اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ اللہ کے رسول کے بعد جو بھی صاحب امر ہو، جو بھی خلافت پر آ جائے، جو بھی حکومت پر آ جائے، اس کی اطاعت کر لی جائے، تو پھر اس کے مطابق تو یزید بھی خلافت پر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا. حاکم شام کا کیا نام تھا؟ معاویہ. وہ بھی خلافت پر تھا یا نہیں تھا؟ اگر معاویہ کی اطاعت کرنا اس آیت کے مطابق جائز ہو جائے تو معاویہ نے اپنی دوران حکومت گناہوں کی طرف لوگوں کو بلایا کہ نہیں بلایا؟ معاویہ نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی؟ بچوں کو نہیں پتہ، بزرگوں کو پتہ ہے، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی. ٹھیک، اس کے دور کے خلیفہ نے نماز فجر نشے کے اندر 4 رکعت پڑھا دی. نماز فجر کتنی ہے؟ 2 رکعت. اس نے نشے کے اندر 4 رکعت پڑھا دی. جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اس نے پلٹ کر کہا کہ مزہ بہت آ رہا ہے، چاہو تو اور پڑھا دوں میں. اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ جو بھی حکومت پر آ جائے اس کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کی اطاعت میں تو گناہ نہیں تھا، رسول کی اطاعت میں تو گناہ نہیں تھا، تو اس کے بعد والے جو افراد ہیں ان کی اطاعت میں بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے. اب اگر ہم ایسی ہستیوں کو ڈھونڈیں گے عالم اسلام کے اندر کہ جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوں، نہ ان کی زندگی میں کوئی گناہ ہو، نہ وہ کسی کو گناہ کی دعوت دیں گے، تو ہمیں سوائے آل محمد کے کوئی اور نظر نہیں آئے گا، کیونکہ فقط آل محمد وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. درود پڑھیں. اب سمجھ آ گیا بچوں، بس اطاعت ہم آئمہ کی کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ یہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. جس طرح وہ اطاعت فرض ہے، اسی طرح یہ اطاعت بھی فرض ہے. اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم گناہوں میں اطاعت نہیں کرتے، جب بھی کوئی حاکم گناہ کی دعوت دے اس کی اطاعت نہیں کریں گے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، حاکم وقت کی اطاعت، لیکن وہ گناہ کی دعوت دے گا تو ہم گناہ کی بات پر نہیں مانیں گے، لبیک نہیں کہیں گے، اس کے علاوہ اس کی اطاعت کریں گے. اس کا جواب ہم کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو خداوند عالم نے اطاعت کے لیے کہا ہے، اس اطاعت میں کوئی شرط نہیں لگائی، شرط نہیں لگائی، کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور اس وقت کرو کہ جب وہ گناہ کی دعوت نہ دے. ایسی تو کوئی بات نہیں کہی. کہا گیا اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور صاحب امر کی، یعنی ہر حال میں اطاعت کرو. اس کا مطلب ہے کہ صاحب امر ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر حال میں اطاعت کرنے کے قابل ہو. اس کی تنہائی، اس کا لوگوں کے درمیان آنا، اس کی گفتگو، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی ہر چیز اس قابل ہو کہ جس کی ہم اطاعت کر سکیں. قرآن کریم کے اندر ہی ایک اطاعت ایسی ہے کہ جس کو خدا نے کہا اطاعت کرو، مگر ایک جگہ آ کر کہا کہ جب یہ اس طرح سے تمہیں دعوت دیں تو پھر اطاعت نہ کرنا. اگر صاحب امر کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا، جیسے کہ برادران کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ گناہ کی دعوت دے تو اطاعت نہیں کرنی، کنڈیشنل اطاعت ہے. نہیں، کنڈیشنل نہیں ہے، اس آیت کے اندر ایبسلیوٹ ہے، مطلق اطاعت ہے. وہ کون سی اطاعت ہے؟ والدین کی اطاعت. خدا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کی نسبت، کہ اس کے والدین نے، اس کی والدہ نے اسے پالا، اسے اپنے شکم میں اٹھایا، اسے دودھ پلایا، اسے 2 سال تک پروان چڑھایا. اور اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو. اطاعت کا حکم آیا، لیکن ساتھ میں ایک جملہ خدا نے کہہ دیا، وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، کہ دیکھو اگر یہی والدین تمہیں اس بات پر اکسائیں، آمادہ کریں، کوشش کریں کہ تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دو، تم اللہ کا شریک بناؤ، فلا تطعہما، اب ان کی اطاعت نہیں کرنا. ٹھیک، اگر کہیں پر مشروط اطاعت کی بات ہوتی ہے، کنڈیشنل اطاعت کی بات ہوتی ہے، تو خدا اس کو بیان کرتا ہے، والدین کی اطاعت کا حکم دیا، والدین کی اطاعت کرو، لیکن ایک جگہ پہ آگے کہہ دیا کہ نہیں، جب یہ شرک کی دعوت دینے لگیں، اللہ کا شریک قرار دیں کسی کو، دین کے خلاف تمہیں لے جانے کی کوشش کریں، احترام کرنا، ذہن میں رہے یہ چیز، احترام کا حکم جب بھی ہے. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا، میرے والدین مشرک ہیں، اب بھی بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، اب بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا میرے اوپر ان کے حقوق معاف ہو گئے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، تیرے اوپر جو تیرے والدین کے حقوق تھے وہ باقی ہیں، تیرے اوپر تیرے والدین کا احترام فرض ہے، ہاں ان کی اطاعت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹائیں گے، وہ مشرک بنائیں گے، لہذا ان کی اطاعت نہیں کرنا، ان کے کہنے پر بت کو سجدہ نہیں کرنا، لیکن ان کی نافرمانی اس کے علاوہ کاموں میں نہیں کرنا، ان کی بہترامی نہیں کرنا. تو اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، خداوند عالم کہہ رہا ہے یہ مشروط اطاعت ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جو والدین کہیں کرو، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہارے والدین تمہیں شرک کی طرف لے جائیں، دین سے الگ کرنے کی بات کریں، اب ان کی اطاعت نہیں کرنا. ٹھیک، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ جو قرآن کریم میں آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہاں پر صاحبان امر سے مراد حاکم نہیں ہو سکتا، خلیفہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کردار میں، اپنی روح میں طہارت رکھتا ہو، پاکیزگی رکھتا ہو، جس کا کوئی عمل بھی انسان کو گناہ کی طرف لے جانے کا سبب نہ بنے. درود بھیجے محمد والے. یہ بنیادی تمہید تھی کہ ہم اس وجہ سے آئمہ علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، چونکہ آئمہ کے علاوہ تاریخ اسلام کے اندر کوئی شخصیت بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نہ ہو یا اس کی زندگی گناہوں میں نہ گزری ہو، سوائے محمد والے محمد کے. اب آ جاتے ہیں دوبارہ اپنی بات کی طرف کہ امام حسین علیہ السلام وہ امام ہیں جن کو اطاعت گزار لوگ ملے باقی ائمہ کی نسبت. اس کو میں اپنی جانب سے بھی بیان نہیں کر رہا. امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے, امام حسین علیہ السلام نے جب چراغ کو بجھا دیا تھا, معلوم ہے نا بچوں کو, امام حسین علیہ السلام نے رات کو چراغ بجھایا اور اپنے دوستوں سے کہا جس کو جانا ہو چلا جائے. کیوں امام نے کہا؟ امام نے کہا اس لیے کہ یزید میرا مخالف ہے, یزید میری جان کا دشمن ہے, وہ فقط مجھے مارنا چاہتا ہے, تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے. لیکن اصحاب نے کیا کیا؟ اصحاب میں سے کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا. یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا فإنی لا اعلم اصحابا اولى وخيرا من اصحابی. کتنا بڑا جملہ ہے یہ, فإنی لا اعلم. امام کہہ رہا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے, میں نہیں جانتا کس چیز کے بارے میں, اصحابا اولى وخيرا من اصحابی, کہ کسی کو ایسے اصحاب ملے ہوں جیسے مجھے ملے, اولا برتر ہوں, خیرہ بہتر ہوں میرے اصحاب سے. یعنی اس سے پوچھ, اب اس سے مراد کیا ہے؟ امام حسین سے کوئی کہہ کہ امام حسین آپ سے پہلے رسول اللہ تھے ان کے اصحاب تھے, آپ سے پہلے امام علی علیہ السلام تھے ان کے اصحاب تھے, آپ سے پہلے امام حسن تھے ان کے اصحاب تھے, تین معصومین کے اصحاب ہیں, رسول اللہ کے اصحاب, امام علی علیہ السلام کے اصحاب اور امام حسین کے, امام حسن کے اصحاب. صحابی کس کو کہتے ہیں بچوں؟ اصحاب کس کو کہتے ہیں؟ جو ساتھ رہنے والے ہوں, دوست ہو, ساتھ رہنے والا ہو, جسے ساتھ ایک نظریے پر زندگی گزاری ہو. ٹھیک, رسول اللہ کے اصحاب بھی تھے, امام علی کے بھی تھے, امام حسن کے بھی تھے. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ فإنی لأعلم اصحابا اولى وخيرا من اصحابی, میں نہیں دیکھتا, میں نہیں جانتا, میں نے نہیں دیکھے اپنے اصحاب سے برتر اور بہتر کسی اور کے صحابی ہوں. یعنی نہ میرے نانا کو ایسے صحابی ملے, نہ میرے بابا کو ایسے صحابی ملے, نہ میرے بھائی کو ایسے صحابی ملے جیسے مجھے ملے. وہ ایک سوال پوچھوں آپ سے بچوں سے کہ رسول اللہ کے صحابیوں کی تعداد زیادہ تھی یا امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں کی تعداد؟ رسول اللہ کے صحابیوں کی تعداد زیادہ تھی, کئی ہزار صحابی ہیں رسول اللہ کے. تو امام حسین کے ساتھ جو آئے کربلا کے اندر جن کو امام کہہ رہے ہیں میرے اصحاب کتنے ہیں؟ وہ 72 روایات کے مطابق, بعض کے مطابق کچھ تعداد زیادہ ہے, 100 ہے بعض روایتوں میں, لیکن زیادہ سے زیادہ 100 ہے, لیکن اکثر جو تعداد بیان کی جاتی ہے وہ 72 ہے. رسول اللہ کے ہزاروں صحابی ہیں. امام علی علیہ السلام کے دور میں کتنے لوگ ہیں؟ امام علی جب لشکر لے کر نکلے صفین کے لیے, جمل کے لیے, تو لشکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے, فوج ہوتی ہے. تو امام علی کے پاس بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے, امام حسین کے پاس کم موجود. امام حسن بھی ایک لشکر لے کر نکلے لیکن لشکر والوں نے وفا نہیں کی, امام حسن واپس پلٹے. لیکن نسبتاً تعداد کے اعتبار سے رسول اللہ کے پاس بھی زیادہ افراد ہیں, امام علی کے پاس بھی زیادہ افراد ہیں, امام حسن کے پاس بھی زیادہ افراد ہیں. لیکن اسلام کے اندر تعداد کی اہمیت نہیں ہوتی, کردار کی اہمیت ہوتی ہے. اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ کردار کو, کیریکٹر کو. جب کیریکٹر ہوتا ہے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے, کردار کی اہمیت ہوتی ہے. اسی چیز کو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو کردار کے اعتبار سے میرے صحابی ہیں ایسے صحابی کسی کو بھی نہیں ملے. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت گزار ہیں, اس لیے کہ یہ فرما بردار ہیں, اس لیے کہ میں مشکل میں پڑ کر ان کو جانے کو کہہ رہا ہوں, یہ نہیں جا رہے. جبکہ رسول کے صحابی تھے, انہیں بلاتے تھے, اتنی مشکلات نہیں تھیں, نسبتاً آسانیاں تھیں, دشمن نے ایسے نہیں گھیرا ہوا تھا جیسے ابھی کربلا میں مجھے اور میرے اصحاب کو گھیرا ہوا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں جنگیں تھیں, ایسی جنگیں نہیں تھیں جیسے کربلا کی جنگ ہے. رسول اللہ کے زمانے میں درود بھیجوں گا, رسول اللہ کے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں لیکن کھانا پینا ہوتا تھا, جنگوں کے اندر کم ہوتا تھا, اصحاب قربانی دیا کرتے تھے, ایثار کیا کرتے تھے. بعض جنگوں کا واقعہ ملتا ہے کہ کھانے کے لیے بہت کچھ نہیں ہوتا تھا, ایک کھجور ہوتی تھی, اس کھجور کے بھی ٹکڑے کیے جاتے تھے. اب کھجور کتنی بڑی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی ہوتی ہے. اس کھجور کے بھی ٹکڑے کیے جاتے تھے, اس کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا, اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد ایک کھجور کئی لوگ کھایا کرتے تھے. وہ مشکل تو تھی مگر کھانے کو ملتی تھی, نہیں ملتی تھی, مل جاتی تھی. پانی میسر ہوتا تھا, کربلا کے اندر کیا تھا جو جنگ ہوئی صبح سے, اس میں تو پانی بھی نہیں تھا. تو یہ تو سخت ترین جنگ تھی, تاریخ انسانیت کی سخت ترین جنگ تھی, جنگ صفین میں کچھ عرصے کے لیے پانی بند ہوا امام علی کے لشکر پر، امام علی نے حکم دیا، لشکری گئے، انہوں نے جا کے نہر سے قبضہ چھڑایا، پانی واپس حاصل کر لیا۔ کچھ دیر کے لیے پانی بند ہوا، لیکن اس کے باوجود کوزوں میں، مشکیزوں میں، پانی رکھنے کی جگہوں پر پانی موجود تھا، نہر پہ سے قبضہ کیا گیا تھا جس کو امام علی کے صحابیوں نے چھڑوا لیا تھا۔ امام حسین کی جنگ کیسی جنگ تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ پانی بھی بند تھا، کھانے کی بھی پابندی تھی، اس کے علاوہ تمام آئمہ کی جو جنگ تھی اس کے اندر جو لشکر تھا اس میں سارے بڑے افراد تھے، سارے بڑے افراد تھے۔ بڑے افراد سے مراد یعنی 17-18 سال سے اوپر کے لوگ تھے، بچے نہیں ہوا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کتنے بچے ہیں؟ حضرت قاسم، اون محمد، حضرت علی اصغر، ٹھیک ہے۔ امام حسین کی تو اس طرح کی جنگ تھی، مشکل ترین جنگ ہے امام حسین کی۔ اس مشکل ترین جنگ میں امام حسین اپنے اصحاب سے کیا کہتے ہیں؟ چراغ بجھا دیتا ہوں، جس کو جانا ہو چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کو کس سے سروکار ہے؟ صرف مجھ سے سروکار ہے۔ تم سب چلے جاؤ گے میں تب بھی مارا جاؤں گا، تم سب رہو گے تب بھی مارا جاؤں گا۔ امام نے کہا میں بہتر سمجھتا ہوں تم چلے جاؤ، چونکہ میں نے تو مارا ہی جانا ہے، میں نے تو شہید ہونا ہی ہے، چونکہ یزید نے مجھے نہیں چھوڑنا۔ اس نے جو حکم دیا تھا ولید ابن عتبہ کو جب امام مدینے میں تھے بیعت کے لیے، تو اس نے حکم دیتے وقت یہی کہا تھا کہ تین افراد کا نام دیا تھا کہ حسین ابن علی سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو، اخزن شدیدہ، شدید ترین، وَلَيْسَتْ فِيهِ رُخْصَةٌ، اس میں تمہیں کوئی اور اجازت نہیں ہے، حَتَّى يُبَايِعُوا، یعنی ان کو مہلت نہیں دی جا سکتی یہاں تک کہ وہ بیعت کر لیں، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کا کام تمام کر دینا۔ اتنی شدید حکم تھا یزید کا۔ امام حسین نے یہ دیکھا، کہا کہ میں نے تو شہید ہونا ہے ہر حال میں، لہذا جب میں نے شہید ہونا ہے اصحاب سے کہا تم چلے جاؤ، مگر اصحاب نے کیا کیا؟ کوئی اٹھ کے نہیں گیا۔ امام نے اس کے بعد کہا فَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْلَى وَخَيْرًا من اصحابی، میں جتنی بھی نگاہ کرتا ہوں اپنے نانا کے اصحاب میں، اپنے بابا کے اصحاب میں، اپنے بھائی کے اصحاب میں، مجھے اپنے اصحاب سے برتر اور بہتر اصحاب نہیں ملتے۔ اس وجہ سے کہ یہ امام حسین کے وہ صحابی تھے جنہوں نے اطاعت کی۔ عزیز دوستوں، نوجوانوں، بچوں، جس چیز کی امامت کے چیپٹر کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ محبت کے ساتھ اطاعت کی ہے۔ اب میں اس مرحلے کی طرف آیا کہ ہمارے آئمہ میں اکثر آئمہ کو محب ملے ہیں، متی کم ملے۔ امام حسین علیہ السلام کو متی ملے تھے، امام نے قیام کیا۔ امام علیہ السلام کو اطاعت گزار ملے تھے، امام نے قیام کیا۔ ایسے ہی کچھ افراد جب چھٹے امام کا دور آیا، چھٹے امام کے دور میں آنے کے بعد امام سے کہتے ہیں کہ آپ قیام کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ چھٹے امام کا دور وہ دور ہے کہ جس میں کم سے کم جو تاریخ بتاتی ہے 4000 شاگرد ہیں جو امام کے ساتھ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں موجود ہیں، اتنے ہزاروں کی تعداد ہے۔ اس حالت میں جب بنو عباس قیام کرتے ہیں، بنو عباس نے آئمہ کا نام لے کر بنو امیہ کی حکومت کو ختم کیا۔ بنو عباس نے کس کی حکومت کو ختم کیا؟ بنو امیہ کی حکومت کو۔ کس کا نام لے کر؟ اہل بیت علیہ السلام کا نام لے کر، کہ حکومت اہل بیت کا حق ہے۔ بنو امیہ نے کربلا بپا کی، بنو امیہ نے ظلم کیا اہل بیت کے اوپر، آل رسول کے اوپر، ہم آل رسول کا حق واپس دلوائیں گے، یہ نعرہ لگا کے بنو عباس نے جو ہے بنو امیہ کا خاتمہ کیا۔ اور جب بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا تو اس دور میں تھوڑی سی آسانی امام صادق علیہ السلام کو میسر آئی، اور انہوں نے تبلیغ دین کرنے کا کام شروع کیا، شاگردوں کی تربیت کرنا شروع کی۔ اب اس دور میں امام موجود ہیں، مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں شاگرد موجود ہیں۔ اسی دور میں وہ بنو عباس کا ساتھ دینے والے افراد میں سے ایک شخص جو خراسان یعنی ایران میں رہتا تھا وہاں سے آیا، چونکہ بنو عباس کا ساتھ دینے میں خراسان کے لوگ ایرانیوں نے بہت بڑا کام کیا تھا، لشکر تھا جس نے آ کر مدد کی تھی۔ جب یہ خراسان والا شخص وہاں سے آیا، اس نے آنے کے بعد امام سے کہا کہ مولا آپ قیام کیجئے، آپ کے جد امام حسین علیہ السلام نے چند لوگوں کے ساتھ قیام کیا تھا، آج کے دور میں تو اتنے چاہنے والے موجود ہیں جو قیام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے کہا کہ دیکھو جب قیام ہوتا ہے تو اس میں جان جاتی ہے۔ اس نے کہا ہم جان دینے پہ تیار ہیں، ٹھیک ہے، بزرگوں کے لیے عرض نہیں کر رہا، بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، واقعی اس کو غور سے سننا بچوں، اماموں کو کیسے لوگ چاہیے، امام حسین کو کیسے ملے تھے تو امام نے قیام کیا، امام زمانہ کو کیسے لوگ چاہیے، ٹھیک، بننا امام کا سپاہی کہ نہیں بننا؟ جس جس کو بننا ہے وہ درود پڑھ دے ایک مرتبہ۔ لیکن بنیں گے کیسے؟ ایسے بنیں گے کہ جیسے امام حسین کے صحابی تھے، جس طرح امام حسین کے سپاہی تھے اسی طرح کے لوگ جو ہوں گے وہ امام زمانہ کے بھی سپاہی ب بن سکیں گے. ٹھیک. امام صادق علیہ السلام نے کہا اچھا جان دینے پہ تیار ہو؟ اس نے کہا مولا تیار ہیں، ہم نے تو بنو عباس کا ساتھ دیا ہے، بنو عباس کے لیے جنگ لڑی ہے، تو آپ کی خاطر بھی جان دیں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ واقعہ، امام نے وہاں پہ موجود بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک سے کہا کہ جو تندور ہے اس کے اندر ذرا آگ جلا دو. جب اس کے اندر آگ جلا دی گئی تو اس کے بعد وہی شخص جو خراسان سے آیا تھا، جس نے کہا تھا ہم جان دیں گے، ہم قربانی دیں گے، ہم آپ کی خاطر سب کچھ کریں گے، آپ قیام کیجئے، آپ کھڑے ہو جائیے، آپ دشمن سے اپنا حق لیجئے، امام نے اس شخص سے کہا جاؤ ذرا جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ. تندور میں کیا تھا؟ آگ تھی. اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم جان دینے پہ تیار ہیں لیکن تندور میں نہیں بیٹھ سکتے. اب وہ شخص امام کے پاس آیا تھا، امام جو بات کرتا ہے وہ اپنی طرف سے کرتا ہے یا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کا نمائندہ ہے نا امام. حجت اللہ، ہم دعا توسل میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا حجت اللہ، شاباش، یا حجت اللہ اللہ خلق، یعنی اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت. کیا مطلب؟ ان کا کلام اللہ کا کلام ہے، ان کی بات اللہ کی بات ہے، ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، ان کا حکم اللہ کا حکم ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ صاحب امر ہیں. لہذا اب اس شخص کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ امام نے اس سے کہا جاؤ تندور میں بیٹھ گیا، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بیٹھنا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں بیٹھا. جب نہیں بیٹھا امام نے کہا ٹھیک ہے یہاں بیٹھے رہو. تھوڑی دیر گزری، تندور میں آگ جل رہی تھی، امام کے ایک صحابی کے جو واقعی صحابی تھے، جو واقعی دوست تھے، جو واقعی امام کے اطاعت گزار تھے، جو لوگ اماموں کو پسند تھے، ان میں سے ایک شخص کہ جن کا نام تاریخ نے بتایا ہارون مکی. کیا نام بتایا؟ ہارون مکی. یہ مسجد میں آئے یا اس جگہ پر آئے جہاں امام بیٹھے ہوئے تھے، جہاں امام نے تندور جلوایا ہوا تھا. اب جب یہ وہاں پر آئے، انہوں نے آ کر امام کو سلام کیا، امام نے ان کے سلام کا جواب دیا. امام نے کہا ہارون تندور میں آگ جل رہی ہے، جا کے بیٹھ جاؤ. ہارون مکی نے امام سے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں جا کر بیٹھوں، تندور میں تو آگ جل رہی ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ہارون مکی کو یہ آیت یاد تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرنی ہے نا، جو صاحب امر ہے، جو امام ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. اس کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. لہذا ہارون مکی نے کچھ بھی نہیں سوال کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، گئے جا کے تندور میں بیٹھ گئے. ٹھیک. اور جب تندور میں بیٹھ گئے تو ابھی جو آیا تھا خراسان سے شخص جو کہہ رہا تھا ہزاروں لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، جان دیں گے، قربانی دیں گے، تلوار چلائیں گے، آپ کی خاطر مر جائیں گے، یہ وہاں پہ بیٹھا رہا، سوچنے لگا کہ امام نے کیا کیا، اپنے ایک دوست کو تندور میں جلا دیا. ظاہر ہے آگ جلے گی تو اس کے اندر جل جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد امام نے اسی شخص سے جا کر کہا کہ جاؤ جا کے تندور میں دیکھو کیا ہے. اب جب جا کے دیکھا اس نے، جو خراسان سے آیا تھا، تو دیکھا کہ ہارون مکی زندہ صحیح و سالم اس آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آگ نے ان پہ کوئی اثر نہیں کیا. امام نے کہا ہارون سے باہر آ جاؤ. ہارون تندور سے باہر آئے. امام نے اس شخص سے پوچھا جو خراسان سے آیا تھا، امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے خراسان کے اندر جہاں تم کہہ رہے ہو ہزاروں لوگ ہیں جانے دینے پہ تیار ہیں، ہارون مکی جیسے کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ امام نے کیا پوچھا؟ ہارون مکی جیسے کتنے لوگ ہیں؟ کیا مطلب؟ ہارون کی ہائٹ کے برابر کے کتنے لوگ ہیں؟ ہارون کے جسم کے برابر کے کتنے لوگ ہیں؟ ہارون کے چہرے کی خوبصورتی کے برابر کے کتنے لوگ ہیں؟ کس چیز کے لیے پوچھا؟ اطاعت. کہ ہارون اطاعت گزار تھا. ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو ہم کہیں تو وہ کر جائیں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا ایک بھی نہیں ہے. امام نے پھر اس سے کہا کہ دیکھو ہمیں قیام کا وقت نہ بتاؤ، تم ہمارے متی بن جاؤ، ہمیں معلوم ہے کہ کب قیام کرنا ہے، کب قیام نہیں کرنا. یہی کلام ہر امام کا ہے، یہی بات ہر امام کی ہے. ہر امام ہم سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں نہیں بتاؤ کہ کب ہمیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے وہ دیکھو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنی ہے. ہارون مکی جیسے اگر افراد امام کے پاس ہوتے تو یقیناً امام قیام کرتے. ہارون مکی جیسے لوگ کربلا میں امام حسین کے پاس تھے تو امام حسین نے قیام کیا. ہارون مکی جیسے لوگ تھے جنہوں نے امام کے کہنے پر، کہ امام کہہ رہے ہیں جاؤ چلے جاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہم اپنے امام کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ایسی زندگی کہ جو امام کو قربان کر کے ملے ہمیں نہیں چاہیے. ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جس میں ہم زندہ رہ جائیں، ہماری موجودگی میں، ہماری حیات میں ہمارے زمانے کا امام ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، لوگوں نے کہا امام، کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک زندگی نہیں، اگر ہمیں 70 بار مارا جائے، یعنی ایک بار مارا جائے اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، 70 زندگیاں ملیں گی، 70 کی 70 آپ پہ قربان کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا کہ چلیں ایک مرتبہ آپ پہ قربان ہو کر اپنا فرض پورا کر دیں گے، اب جو اگلی زندگی ملے گی اس میں جا کے زندگی گزاریں گے۔ ایک مرتبہ تو امام کا حق ادا کر دیا نا، ایک دفعہ قربان ہو گئے، حق ادا ہو گیا امام کا، اب نئی زندگی تو خدا کی عطا ہے کہ بھئی تم نے ایک دفعہ حق ادا کر دیا، جاؤ اب دوسری زندگی گزارو۔ کہتے ہیں ایک زندگی نہیں، جتنی خدا زندگی دے گا، ایک بار نہیں 70 بار بھی خدا اگر حیات دے گا، اس 70 بار کی زندگی کو آپ پہ قربان کریں گے، اس زندگی کو نہیں مانگے کہ کسی نے بڑھ کر کہا کہ مولا ایک مرتبہ نہیں، اگر مجھے 1000 بار بھی موت آئے، اور 1000 بار ایسے موت آئے کہ ہر بار میں مارا جاؤں، میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تلوار سے ایک ایک بوٹی کو الگ کر دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے اور پھر نئی زندگی ملے، اور مجھے پتا ہو کہ جیسے پہلی بار مارا گیا تھا، کیسے مارا گیا تھا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ کیسے مارا گیا تھا؟ جلا دیا گیا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہوگا کہ میں اسی طرح دوبارہ مارا جاؤں گا، پھر آؤں گا، پھر جب اٹھایا جائے گا پھر معلوم ہوگا کہ ایسے ہی مارا جاؤں گا، ٹکڑے ٹکڑے کیا جاؤں گا، جلا دیا جاؤں گا، تب بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، 1000 زندگیاں آپ پر قربان کروں گا۔ اس چیز کو دیکھ کر امام نے کہا فَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْلَى وَخَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي، میں اپنے اصحاب سے بہتر اور بڑھتر اصحاب نہیں پہچانتا، نہ میرے نانا کو ایسے وفادار ملے، نہ میرے بابا کو ایسے وفادار ملے، نہ میرے بھائی کو ایسے وفادار ملے۔ خب یہ اطاعت اور اطاعت امام ہے عزیز نوجوانوں اور عزیز بچوں، اسی اطاعت کے ذریعے زمانے کے امام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے زمانے کا امام بھی موجود ہے، موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ امام موجود ہیں، لیکن چونکہ اطاعت گزاروں کی کمی ہے اس لیے کیا ہوتا ہے، ظاہراً امام سامنے نہیں آ رہے۔ اس کو میں نہیں کہہ رہا، آغا بہجت بزرگ عالم تھے، وہ بیان کرتے تھے، علماء بیان کرتے ہیں۔ ہم اور آپ محب ہیں، محب کون ہوتا ہے؟ چاہنے والا، محبت کرنے والا، پسند کرنے والا۔ ہمارا محبت رکھتے ہیں کہ یہ محبت خود بہت بڑا سرمایہ ہے، جس کو خداوند عالم نے اہل بیت علیہم السلام کی محبت دی ہے، یہ اس کو بہت بڑا سرمایہ دیا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں، آپ اور میں آج اتنی گرمی کے باوجود، اگر درجہ حرارت 41 جیسے بیان کیا جا رہا ہو، اس کے باوجود آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں کے پنکھے بھی مند ہیں، جنریٹر بھی نہیں چل رہا ہے، لائٹ بھی گئی ہوئی ہے، گرمی برداشت کر رہے ہیں، تھوڑا سا خطاب سن رہے ہیں، کس کی محبت میں؟ امام حسین کی محبت میں، آئمہ کی محبت میں آپ یہاں پہ جمع ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ محبت بھی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر، خداوند عالم جس کے ساتھ نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ آج امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا دن ہے، امام حسین کی ولادت کا دن ہے، آپ کس کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ امام حسین کی محبت میں۔ یہ جو امام حسین کی محبت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ من اراد اللہ بہ الخیر، معصوم نے بیان کیا کہ جس کے ساتھ اللہ نیکی کا ارادہ کرے، اس کا مطلب ہے خدا نے آپ کو اس نیکی کے لیے چنا ہے، اللہ نے اس نیکی اور خیر کے لیے آپ کو منتخب کیا، آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ڈالی۔ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، فقط امام حسین کی محبت نہیں ڈالتا، حب زیارت ہی، امام حسین کی زیارت کی محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ جو ہمارا اب ہر اربعین پر آ کے تڑپتے ہیں کاش موقع مل جائے، ہر عاشور پر آ کر ہمارا دل وہ ہوتا ہے کاش موقع مل جائے، ہر موقع پر ہمارا دل چاہتا ہے، ابھی بھی آپ لوگوں کا دل چاہ رہا ہوگا کہ کاش آج کے دن ہم کربلا میں ہوتے۔ خود یہ امام حسین کی زیارت کی محبت، یہ بھی اللہ کا خیر ہے، جس کی خاطر ہر سال کروڑوں لوگ جاتے ہیں اربعین کے اوپر، پیدل چل کے جاتے ہیں امام حسین کی محبت میں۔ خب یہ محبت بھی سرمایہ الہی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، کم نہیں ہے، اس کی ایسا نہیں کہ اس کی اہمیت نہ ہو، بہت اہمیت ہے۔ ہر کسی کو آئمہ کی محبت نہیں ملتی، ہر کسی کو نہیں دی خداوند عالم نے، ہمیں کیوں دی؟ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے، کہ اس نے ہمیں منتخب کیا. ہمیں دوسروں سے ابھی کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی کو کیوں نہیں ملی, ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے. ہمیں ملی ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے پاس کیا چیز ہے. ہمارے پاس محبت امام حسین ہے, کتنا بڑا سرمایہ ہے. لیکن آئمہ علیہ السلام کی امامت کے رستے میں محبت کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ اطاعت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب کربلا سے فقط دو مثالیں لیتا ہوں, ایک مثال اصحاب میں سے لوں گا, ایک مثال بنی ہاشم میں سے لوں گا, جنہوں نے اطاعت امام کا سبق سکھایا ہے. ہم ہر شب جمعہ آتے ہیں, ایک جملہ پڑھتے ہیں, بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اول شب جمعہ کو ہمارا جملہ ہوتا ہے یا لیتنا یا لیتنی کنتو معکم. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یا لیتنی کاش کنتو معکم, میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ جملہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام سے. نہیں, یہ جملہ ہم امام حسین سے نہیں کہتے. یہ جملہ زیارت کے کون سے ٹکڑے میں ہے؟ جو اصحاب کی زیارت ہے. زیارت وارثہ تین ٹکڑوں میں ہم پڑھتے ہیں. پہلا ٹکڑا امام حسین علیہ السلام کا ہے, دوسرا علی ابن الحسین کا ہے یعنی حضرت علی اکبر کے لیے, اور تیسرا ٹکڑا کس کے لیے ہے؟ اصحاب امام حسین کے لیے, جس کی ابتدا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اودعہ, یہ والا ٹکڑا. اس میں آ کر کہتے ہیں تبتم و تابت الارض التی فیہا دفنتم و فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم. آپ جس زمین پر شہید ہوئے, جس زمین پر آپ دفن ہو گئے, آپ کی وجہ سے وہ زمین بھی پاک ہو گئی. امام حسین تو اپنا مقام رکھتے ہیں, ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ امام حسین کے اصحاب کو. اور پھر ان سے کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم, کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. آپ کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتا؟ جیسے آپ نے امام پر اپنی جان کو قربان کیا, اسی طرح میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی جان کو امام حسین پہ قربان کرتا. اب یہ زیارت کا ٹکڑا کس کے لیے ہے؟ اصحاب امام حسین کے لیے, جنہوں نے امام حسین پہ جان قربان کی. ہر شب جمعہ آتے ہیں, ہم اپنی اس آرزو کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے اس آرزو پر عمل کیا, جنہوں نے اطاعت کی, جو اس عظیم فوج تک پہنچے, ان کا کردار کیا ہے. دو کردار, ایک اصحاب سے لے لیتے ہیں. اصحاب میں کردار لوں گا جناب حبیب ابن مظاہر کا. حبیب ابن مظاہر کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہیں پہنچے تھے. بہت سے لوگ امام حسین کے ساتھ کربلا ساتھ ساتھ آئے تھے, جو مدینے سے چلے تھے, کچھ مکے سے ملے تھے, کچھ راستے میں ملے اور کربلا تک پہنچ گئے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام دو محرم کو کربلا پہنچے تو حبیب ابن مظاہر یہاں پر امام حسین کے پاس نہیں تھے. حبیب ابن مظاہر کوفے میں تھے اس وقت. لیکن امام حسین کو پتا تھا کہ حبیب ابن مظاہر میرے مخلص صحابی ہیں, میرے اطاعت گزار ہیں, اور اس پر عمل کر کے دکھایا. امام حسین نے خط لکھا حبیب کو, اور خط لکھ کر امام حسین نے بلایا. جب امام حسین علیہ السلام کا قاصد حبیب کے گھر پر پہنچا تو تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب کیا کر رہے تھے؟ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. جب کھانا کھا رہے تھے, دق الباب ہوا, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. حبیب نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں حسین کا قاصد ہوں, حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں, لیٹر لے کر آیا ہوں. حبیب گئے, جا کر اس نے حبیب نے خط لیا, آنکھوں سے لگایا, خط کو پڑھا. خط میں لکھا ہوا تھا حبیب میں حسین کربلا میں آ گیا ہوں, آپ میری مدد کے لیے آ جائیے. اتنے سے الفاظ تھے. حبیب واپس گئے. واپس جانے کے بعد اپنی زوجہ کے سامنے, اپنی بیوی کے سامنے بیٹھے دسترخوان پر. چونکہ بیوی نے سن لیا تھا کہ حسین کا قاصد آیا ہے, حسین کا پیغام لے کر کوئی آیا ہے. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا, گردن جھکا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ حبیب نے کہا کہ حسین کا پیغام آیا ہے اور حسین کربلا میں آ گئے ہیں, حسین نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. بیوی نے پوچھا تو پھر سوچ کیا رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں گا تو تیرا کیا ہوگا. حبیب کی بیوی نے کہا عجیب بات ہے, کیسی محبت ہے تمہارے پاس ہے حسین کی, کیسی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا مولا مشکل میں تمہیں بلا رہا ہے, تم میری سوچ رہے ہو. میری نہ سوچو, حسین کی سوچو. حبیب نے کہا کہ میں تجھے آزمانا چاہتا تھا, یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین مجھے بلائیں اور میں نہ جاؤں, ہو نہیں سکتا. میں تجھے آزما رہا تھا, تیرے صبر کو دیکھ رہا تھا. اس کے بعد حبیب چلے گئے. خوب, ایک مثال کہ حبیب کوفے میں تھے. کوفے میں اگر حبیب رہتے, اگر کوفے میں رہ جاتے ظاہری طور پر دیکھا جائے حبیب کی زندگی تھوڑی آسانی میں رہتی نا، مشکل میں تو نہیں پڑتے، کربلا میں مشکل تھی، کوفے میں تو وہ مشکل نہیں تھی، حبیب چاہتے تو کیا کرتے، بہانہ کر دیتے، کر سکتے تھے، جیسے ہم نماز کے لیے بہانے کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت کیا ہے، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی رسول کی کرے گا، وہی پھر امام کی بھی کرے گا، نماز کے وقت اللہ حکم دے کے بلاتا ہے، حی علی خیر العمل، کیا مطلب ہے، سب سے بہتر عمل کی طرف آ جاؤ، اور ٹی وی پہ میچ آ رہا ہوتا ہے اور آخری اوور چل رہا ہوتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں، نماز ہم بعد میں پڑھ سکتے ہیں، یہ اوور نکل گیا تو یہ دوبارہ نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، ریپیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات پر لبیک نہیں کہتے، ہم اللہ کو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تم ٹھہر، اللہ تو ٹھہر جا تھوڑی دیر کے لیے، ہم ٹی وی کو نہیں ٹھہرا سکتے، ہے نا، ہم بہانے کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، یہ ایک مثال میں نے دی ہے، اور بہت ساری مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں، بہت سارے احکام ہیں خدا کے جس میں ہم بہانہ کرتے ہیں، حبیب کے پاس بھی بہانہ موجود تھا، مولا میں قاصد دیر سے آیا، میں نکلتا کیسے نکلتا، میری بیوی اکیلی تھی، کوفے کے حالات خراب تھے، اور واقعی کوفے کے حالات خراب تھے، حبیب جب کوفے سے نکل کر گئے ہیں تو عام حالات نہیں تھے، کوفے میں کرفیو لگا ہوا تھا، جس کو یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کرفیو، نظامی حکومت تھی، یعنی پہرے دار کھڑے ہوئے تھے ہر جگہ، کیوں، کیونکہ ابن زیاد نے آ کر کوفے کے اندر اپنی حکومت بنا لی تھی، پابندی لگا دی تھی کہ کوئی حسین کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے، تو کوفے کی جو دیواریں تھیں، کوفے کے دروازے تھے، ان پہ نگہبان تھے، سپاہی تھے، حبیب اس کے باوجود نکلنے میں کامیاب ہوئے، حبیب نے پیغام دیا، اگر اطاعت الہی کا، اطاعت امام کا جذبہ موجود ہو تو راستہ مل جایا کرتا ہے، اطاعت امام کا جذبہ موجود ہو تو راستہ بن جاتا ہے، راستہ بنانے والا خدا ہے، جیسے دریائے نیل میں خدا وند عالم نے راستہ بنایا، کس کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے نہیں، حضرت موسیٰ کے لشکر کے لیے راستہ بنایا، یقیناً حضرت موسیٰ بھی شامل ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت موسیٰ کے لشکر کے لیے، یہ حضرت موسیٰ کے لشکر کے لیے دریائے نیل میں راستہ کیوں بنا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ چلنے والوں نے حضرت موسیٰ کی اطاعت کی، حضرت موسیٰ اپنے زمانے میں نبی خدا ہیں، حجت خدا ہیں، جب کوئی حجت خدا کی اطاعت کرتا ہے تو پھر خدا کیا کرتا ہے، دریا میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، دریا میں بھی راستہ بن جاتا ہے، اطاعت پر کوئی قوم آ جائے، خدا راستے خود بخود دے دیتا ہے، خدا راستے خود بخود بناتا ہے، حبیب اطاعت امام پر چلنے والے تھے، خدا نے راستہ بنایا اور حبیب امام حسین تک پہنچ گئے، ایک مثال تھی اصحاب میں سے، دوسری مثال حضرت عباس کی، کیوں حضرت عباس کا نام لیا، اس لیے کہ حضرت عباس کی جو میں اور آپ زیارت پڑھتے ہیں اس کے جملے ہی ہیں، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، آگے کیا ہے، ایہ المطیع للہ ولرسول، سب نے اطاعت کی لیکن حضرت عباس کی اطاعت الگ ہے، ایہ المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، اس عباس پر سلام کہ جو متی ہیں کس کے، اللہ کے، رسول کے، امیر المومنین کے، امام حسن، امام حسین کے، یعنی ایک امام کی اطاعت کر کے کس کس کی اطاعت ہو رہی ہے، ان سے پچھلے تمام اماموں کی، اور اماموں میں امام علی تک جب بات آئے گی، امام علی کی اطاعت کرنے والا کس کی اطاعت کر پائے گا، رسول کی، اور رسول کی اطاعت کرنے والا کس کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی، حضرت عباس کی زیارت ہمیں سمجھا رہی ہے، حضرت عباس نے تو امام حسین کی اطاعت کی ہے کربلا میں، لیکن ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں، مطیع للہ، پہلی اطاعت اللہ کی، ولی رسول ہے اس کے رسول کی، ولی امیر المؤمنین والحسن والحسین، اگر میں اور آپ بھی بچوں آج کے دور میں امام زمانہ کی اطاعت کریں گے تو ہم کس کس کی اطاعت کریں گے، امام زمانہ کی اطاعت کر کے ہم امام حسن عسکری کی اطاعت کریں گے، امام حسن عسکری کے ساتھ امام علی نقی کی، امام محمد تقی کی، امام علی رضا کی، امام موسیٰ کاظم کی، امام جعفر صادق کی، امام محمد باقر کی، امام علی ابن حسین زین العابدین کی، امام حسین، امام حسن، امام علی، رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت، یہی راستہ ہے، بس توجہ کی کہ ایک امام کی اطاعت کر کے کتنا بڑا درجہ ملے گا ہمیں، تمام آئمہ کی اطاعت ہو جائے گی، تمام آئمہ کی اطاعت خدا کی اطاعت تک لے جائے گی، ٹھیک ہے، قیامت کے دن پھر ہمارا حساب اس طرح سے ہوگا، حضرت عباس اطاعت گزاروں میں، کربلا کے اندر سب نے اطاعت کی، مگر حضرت عباس کی اطاعت بہت مثالی اطاعت ہے، بہت مثالی اطاعت ہے، اس کو بیان کر دوں وقت ختم ہو گیا، 5 منٹ اور لوں گا۔ حضرت عباس کی پیدائش کیسے ہوئی، آپ سب نے پڑھا ہوا ہے، آپ سب نے سنا ہوا ہے، بچوں نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت عباس کی ولادت کے لیے امام علی علیہ السلام نے خدا سے دعائیں کی تھیں۔ حضرت عباس ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ جس کو امام علی علیہ السلام نے خدا سے مانگا تھا، خدا سے مانگا تھا کہ خدا ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو کربلا میں حسین کا ساتھ دے، اور اس سے پہلے کہ اس بیٹے کی تمنا کرتے شادی کرنے میں امام علی نے ایک دقت سے کام لیا تھا، اور اپنے بھائی مسلم سے کہا تھا کہ کوئی ایسے، عقیل سے کہا تھا کہ عقیل ایسی خاتون، ایسا خاندان، ایسا گھرانہ بتائیے کہ جہاں مائیں شجاع ہوں، بہادر ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں ان میں سے کسی سے شادی کروں تو ایک شجاع بیٹا پیدا ہو۔ کوئی امام علی سے پوچھے کہ امام علی علیہ السلام آپ خود شجاع انسان ہیں، آپ جس سے بھی شادی کر لیں آپ کی جو بھی اولاد ہوگی شجاعی ہوگی، چونکہ باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے، باپ جیسا ہوتا ہے اس کا اثر اولاد میں آتا ہے، آپ شجاع ہیں، آپ سے زیادہ شجاع کوئی نہیں، آپ کی شجاعت کے لیے تو جنگ احد میں آپ بات آ گئی تھی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ لا فتح کا کیا مطلب ہے؟ کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی جوان نہیں ہے، یعنی ایسی جوانی، ایسی جوان مردی علی نے دکھائی۔ علی آپ جس سے بھی شادی کریں گے اولاد شجاعی ہوگی، مگر امام علی پیغام دے رہے کہ نہیں، یہ خاص اولاد چاہیے۔ اس خاص شادی کے ذریعے جو جناب ام البنین سے ہوئی، خدا نے اولاد دی حضرت عباس کی صورت میں۔ اب حضرت عباس کی تربیت کیسے ہوئی؟ کربلا کے نام پر۔ ان کی والدہ کو پتا تھا کہ امام علی علیہ السلام جیسے امام نے حضرت عباس کو خدا سے مانگا، لہذا ان کی والدہ نے تربیت کرتے ہوئے کتنا حضرت عباس کو کربلا کے درس پڑھائے ہوں گے، سکھایا ہوگا، بتایا ہوگا کہ عباس تمہیں علی جیسے امام نے کربلا کے لیے مانگا تھا، علی جیسے شجاع انسان نے شجاعت دکھانے کے لیے مانگا تھا، کتنا حضرت عباس کو ان کی ماں نے سکھایا ہوگا، پڑھایا ہوگا۔ اور جب حضرت عباس کربلا میں پہنچے ہوں گے تو پھر حضرت عباس کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت عباس شجاع تھے، جنگ صفین میں حضرت عباس نے امام علی کے سامنے شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، حالانکہ سن بہت کم تھا۔ اور جب کربلا میں پہنچے تھے، امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو کیا بنایا؟ کیا بنایا بچوں؟ علمدار۔ علمدار کا کیا مطلب ہے؟ فوج کا پرچم امام حضرت عباس کے ہاتھ میں دے دیا، کمانڈر بنا دیا۔ حضرت عباس چونکہ شجاع تھے، اب حضرت عباس جنگ لڑنے پر تیار ہیں، کیوں؟ اس جنگ لڑنے کے لیے کس نے مانگا تھا؟ امام علی نے کربلا میں جنگ لڑنے کے لیے مانگا تھا کہ جنگ لڑے گا میرا یہ بیٹا، حسین کا ساتھ دے گا، حسین کے دشمنوں کو مارے گا، یہی تھی نا بات۔ لیکن جب کربلا کا موقع آیا اور حضرت عباس نے جنگ لڑنے کی اجازت مانگی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت ملی تھی نہیں، امام حسین نے کیا کہا کہ عباس آپ جنگ نہ لڑیں۔ حضرت عباس مانگے گئے تھے، خدا سے مانگے گئے تھے، امام علی نے مانگا تھا، ام البنین نے تیار کیا تھا، کربلا کربلا جنگ، امام حسین کے لیے شہادت، امام حسین پہ جان دینا، جنگ لڑنی ہے، علی کو شجاعت دکھانی ہے، علی تمہاری شجاعت کو آسمان سے دیکھیں گے کربلا کے میدان میں، ایسی تربیت تھی۔ تو کتنا جنگ کا جذبہ ہوگا حضرت عباس کو، لیکن جب امام حسین نے کہا کہ عباس آپ کو جنگ نہیں لڑنی، تو تاریخ کی بچوں جتنی کتابیں بھی ہیں، کسی کتاب نے بھی حضرت عباس کی زبانی کوئی اعتراض نقل نہیں کیا، تاریخ کی کسی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ملا ہمیں کہ حضرت عباس نے امام حسین سے پلٹ کر کچھ کہا ہو، یہ کہا ہو کہ آپ مجھے لڑنے سے منع کر رہے ہیں، مجھے تو آپ کے بابا امام علی نے لڑنے کے لیے مانگا تھا، میدان کربلا میں ساتھ دینے کے لیے مانگا تھا، جنگ لڑنے کے لیے مانگا تھا، مجھے جنگ لڑنی چاہیے، نہیں، کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عباس کون ہیں امام حسین کی نسبت؟ مطیع ہیں، اطاعت گزار ہیں۔ حضرت عباس کیا پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو جب امام کوئی حکم دے تو امام کے حکم کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت صاحب امر کے جو امام ہوتا ہے۔ آج کی دن کا، آج کے دن کی مناسبت کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا وند عالم ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ، اس کے رسول اور اس کے صاحبان امر کے جو آئمہ ہیں ان کی اطاعت کریں، اور اس کے لیے بہترین مثال کربلا ہے۔ امام زمانہ کو بھی اطاعت گزاروں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ خدا آپ کو اور ہمیں امام زمانہ کا اطاعت گزار بنائے۔ اور دوران غیبت کبریٰ کے جو دوران غیبت کبریٰ ہے جس میں امام ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتے، آ سکتے ہیں جو اس طہارت تک پہنچ جائے, جو پاکیزگی تک پہنچ جائے, امام اس سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں جیسے بہت سارے لوگوں سے کی, لیکن بہرحال امام سے عمومی رابطہ نہیں ہوتا. غیبت کبریٰ میں اطاعت امام کا راستہ کوئی موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے. کون سا راستہ موجود ہے؟ امام نے کہا دوران غیبت کبریٰ, غیبت کبریٰ میں جانے سے پہلے امام نے مجتہدین کو اپنا نمائندہ بنایا ہے. جو مجتہد ہوتا ہے اس کی اطاعت یعنی اس کی توضیح پر عمل کرنا, اس کے احکام پر عمل کرنا, اس کی بات پر عمل کرنا غیبت کبریٰ میں ایسا ہے جیسے امام کی اطاعت. انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو ائمہ کا مطیع بنائے, دین کا اطاعت گزار بنائے. آج کے دن کی جو برکتیں وہ ہماری زندگیوں میں شامل ہوں. خدا آپ کو, ہمیں, ہمارے والدین کو, آپ کے والدین کو, جو اس دنیا میں قید حیات میں ہیں, خدا ان سب کو زیارت امام حسین نصیب فرمائے. جو اس دنیا سے جا چکے انہیں شفاعت امام حسین نصیب فرمائے. خدا ہم سب کو انشاءاللہ امام زمانہ کا مطیع اور فرمانبردار بنائے. بر محمد و آل محمد صلوات.